This is VOA News. I'm Jim Bertel. The head of the Arab League is calling for Turkey to halt its military offensive in Syria and pull out its forces from the war-torn country. He says Turkey's military operation in northern Syria has resulted in a new wave of displacement and jeopardizes achievements made in fighting the Islamic State group. Turkey said its aim is to push back Syrian Kurdish forces, which it considers terrorists. AP's Ed Donahue has more.
In Turkey, President Erdogan says he told President Trump and others, if you're going to stop this, stop it. But they haven't stopped it, so they will take matters into their own hands. Defense Secretary Mark Esper says the U.S. is disappointed in Turkey moving in after U.S. forces moved out of northern Syria.
To be clear, we are not abandoning our Kurdish partner forces, and U.S. troops remain with them in other parts of Syria.
Treasury Secretary Steven Mnuchin says there could be powerful new U.S. sanctions against Turkey.
There are no sanctions at this time, but this will be the broadest executive authorities delegated to us.
Mnuchin says if Turkey goes too far, the U.S. will shut down its economy. Ed Donahue, Washington.
U.S. President Donald Trump says the United States and China have agreed to the first phase of a trade deal that would end a trade war that has been going on for months. In announcing the deal, President Trump said the U.S. relationship with China has never been better.
I think they're great. I think the relationship in certain ways may be better than it's ever been. We've been through a very tough negotiation. There's never been a negotiation like this.
The deal averts a 5% increase on $250 billion worth of Chinese goods set to go into effect next Tuesday. The wildfire burning on the northern edge of Los Angeles has spread to more than 28 square kilometers. Authorities say some of the fire has been contained. The fires have destroyed more than two dozen homes as tens of thousands of residents were ordered to evacuate. This is VOA News. The former U.S. ambassador to Ukraine, Marie Yovanovitch, told House committees leading the impeachment inquiry into President Trump that the president pressured his State Department to remove her from her post. AP's Tim McGuire has more.
Ambassador Marie Yovanovitch, in her opening statement obtained by the AP, said she was told in May to leave Ukraine on the next plane. She was later told President Trump had been pressuring the State Department for months to remove her. She testified in private for more than 9 hours Friday. House Intelligence Committee Chairman Adam Schiff.
She has been a model diplomat and deserved better than the shabby treatment she received.
Ohio Republican Jim Jordan questioned the secrecy surrounding the testimony and the whistleblower who touched off the inquiry.
We're talking about the President of the United States, an impeachment process 13 months before an election. Why don't we know who this whistleblower is?
At least four more administration figures are slated to appear before the committee next week. Tim McGuire, Washington.
Meanwhile, the New York Times is reporting Rudy Giuliani, President Trump's personal lawyer, is being investigated by federal prosecutors in New York for possible lobbying violations. The paper says the investigation is related to Giuliani's efforts to undermine former U.S. Ambassador to Ukraine, Yovanovitch. An international panel of aviation regulators is criticizing the approval process used for the Boeing MAX 737 jets and says Boeing withheld key information from pilots and safety regulators. AP's Jackie Quinn reports.
A report from this international panel finds the Federal Aviation Administration didn't get key information from Boeing about the automated flight system linked to the two deadly MAX jet crashes. And the FAA didn't have the expertise to effectively analyze much of what Boeing did share. The group found during the certification process, Boeing changed the design of that automation, making it more powerful. There were also signs that Boeing put undue pressure on its workers involved in the aircraft certification, raising more questions about the FAA allowing some of the safety work to be done by the very companies that it's regulating. I'm Jackie Quinn.
A Kenyan athlete made history today. Reuters' Francesca Lina has the story.
Kenyan Eliud Kipchoge made athletics history on Saturday when he became the first person to run a marathon in under 2 hours. The Olympic marathon champion and world record holder completed the Vienna run in 1 hour, 59 minutes and 40 seconds.
I'm the happiest man to run under 2 hours in order to inspire many people.
Kipchoge's remarkable effort will not be recognized by the sport's governing body because it was not an open competition and used in and out pacemakers.
That's Reuters' Francesca Lina, and I'm Jim Bertel, VOA News.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں آپ کے لیے اس ہفتے میں رونما ہونے والے حالات حاضرہ کے اہم موضوعات پر فیچر پیش کیے جائیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے وہ سامعین جو ہمارے ٹیلی ویژن کا میگزین پروگرام نہیں دیکھ پاتے، ان کے لیے ہم وہ فیچر پیش کریں جو ہفتہ بھر ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام میں نشر ہوئے۔ آج ہم پاکستانی وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کی سفارتی کوشش کے دنیا پر اثرات، اور پھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہونے کے بعد وہاں 9 سال سے لے کر 18 سال کی عمر کے کم سے کم 144 بچوں کی گرفتاری، افغانستان میں عشروں سے جاری جنگ سے خواتین اور بچے کیسے متاثر ہوئے، اور پھر پاکستان میں ڈینگی بخار کے بارے میں بھیجی گئی رپورٹیں شامل کریں گے۔ آپ کی سماعتوں کی نظر بھارتی اداکارہ شبانہ اعظمی کا خصوصی انٹرویو، جس میں انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی اور پاک بھارت تناؤ کے باعث ثقافتی تبادلوں پر لگنے والی بندشوں کے بارے میں بات کی۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ممکنہ مواخذے پر فیچر، اور ساتھ ہی ایک وضاحتی رپورٹ بھی پیش کریں گے جس میں بات ہوگی کہ صدر کا مواخذہ کیسے ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں سینماؤں کی زینت بننے والی ایک حالیہ فلم جوکر، جس نے نہ صرف پہلے ہفتے میں ریکارڈ بزنس کیا بلکہ ساتھ ہی اس پر ایک بڑا تنازع بھی کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سے فیچر اور رپورٹیں پیش کی جائیں گی۔ آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں دنیا کی توجہ مسئلہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر مبذول کروائی اور عالمی رہنماؤں سے اپیل کی کہ بھارت پر اس سلسلے میں دباؤ ڈالا جائے۔ لیکن کیا بین الاقوامی برادری پاکستان کے نقطہ نظر سے متفق نظر آتی ہے؟ یہ سوال پوچھا امان اظہر نے واشنگٹن کے تجزیہ کاروں سے۔
بھارت کی جانب سے کشمیر کو آئینی ترمیم کے ذریعے ملک میں ضم کیے جانے کے خلاف پاکستان کی سفارتی کوششیں نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر بھی جاری رہیں۔ بھارت کے لیے البتہ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کا باہمی معاملہ ہے جس میں کسی ثالثی کی ضرورت نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی ثالثی کی پیشکش کو دونوں ممالک کی مرضی سے مشروط کیا ہے، جیسے کہ بھارت کہتا آیا ہے۔
یقیناً میں مدد کرنا چاہوں گا اگر دونوں پاکستان اور بھارت چاہیں کہ میں ایسا کروں۔
تو پاکستان کی کشمیر پالیسی اور سفارتکاری بین الاقوامی برادری کو بھارت کے خلاف قائل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہے؟
مسئلہ کشمیر لمبے عرصے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ پاکستان کے نقطہ نظر سے اس کی وجہ تاریخ، انصاف اور نظریاتی ہے۔ یہ کہنا مشکل ہوگا کہ یہ مؤثر خارجہ پالیسی کی ترکیب ہے، کیونکہ پاکستان اس معاملے پر کسی بھی اہم ملک کی سوچ تبدیل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا، جس کے باعث تنازع کی شکل وہی رہی ہے جیسا کہ بھارت چاہتا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کا باہمی مسئلہ ہے۔
مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ماون وائن بام کے نزدیک پاکستان کی کشمیر پالیسی موجودہ حالات سے مطابقت نہیں رکھتی۔
مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ پاکستان کی حکمت عملی کے انحصار اس بنیادی نقطے پر ہے کہ کشمیر ابھی بھی حل طلب معاملہ ہے، لیکن بھارت کی جانب سے جموں اور کشمیر کو بھارت کا حصہ بنائے جانے سے اس مسئلے کی نوعیت بدل چکی ہے اور پاکستان کے موقف پر واپس جانا اب مشکل ہے۔
لیکن سابق امریکی سفارتکار رچرڈ باؤچر کہتے ہیں کہ کشمیر پر اقدامات کے سبب بھارت اب پاکستان پر دہشت گردی کا الزام نہیں لگا سکے گا۔
یہ تاریخ کو مٹانے کی کوشش ہے۔ یہ کشمیر سے وابستہ پاکستانی مفادات سمیت سرحد پار آزادانہ آمد و رفت، استصواب رائے، خود مختار ریاست جیسے تمام منصوبوں کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ اس اعتبار سے اس اقدام کا مقصد ان تمام تاریخی منصوبوں کی نفی کرنا ہے اور اس کی جگہ یہ باور کرانا ہے کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے۔
تحقیق کاروں کے نزدیک پاکستان کی کشمیر پالیسی میں کئی دہائیوں سے کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس کے باعث یہ پالیسی معروضی علاقائی حالات سے مطابقت نہیں رکھتی، جس سے اس کے سفارتی کامیابی کے امکانات بھی کم ہوئے ہیں۔ امان اظہر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جموں اور کشمیر کی ہائی کورٹ کی جووینائل جسٹس کمیٹی نے بھارت کی سپریم کورٹ میں اس ہفتے ایک رپورٹ پیش کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 5 اگست کو بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیر کے خصوصی سٹیٹس کی منسوخی کے بعد
9 साल से लेकर 18 साल की कम उम्र के कम से कम 144 बच्चों को गिरफ्तार किया गया था। अगरचे हुकाम का कहना है कि कैदियों को रिहा कर दिया गया है, मगर एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम 4,000 शहरी अब भी गिरफ्तार या नजर बंद हैं। आपको लिए चलते हैं भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में, जहां बहुत से गिरफ्तार या लापता अफराद के खानदान अभी भी अपने प्यारों के घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इस बारे में श्रीनगर से जुबैर डार के साथ यूसुफ जमील की रिपोर्ट।
5 अगस्त को भारत ने अपने जेर इंतजाम कश्मीर की नीम खुद मुख्तारी को खत्म करके इसे बराह रास्त वफाक के कंट्रोल में लाने का ऐलान किया। इस मुतनाज़ इकदाम से एक दिन पहले रियासत में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया था। पब्लिक सेफ्टी एक्ट और दूसरे कवानीन के तहत नज़रबंद होने वालों में 3 साबिक वज़राए आला समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और सरगर्म कारकुन भी शामिल हैं। इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में मकामी नौजवानों को हिरासत में लिया गया है। ऐसे बेशतर नौजवानों के वालदैन ज़हनी करब से गुजर रहे हैं।
अगर हम मर जाएंगे तो हमें कौन कंधा देगा? यहाँ बड़ा जुल्म ढाया जा रहा है। मैं इस मुसीबत से आज़ाद होना चाहता हूँ। सिर्फ मेरा बेटा ही बंद नहीं, कई दूसरे नौजवान भी कैद किए गए हैं।
अहदेदार कहते हैं कि बेशतर गिरफ्तारियां अमन अमान को बरकरार रखने के लिए एहतियाती तौर पर की गईं और हिरासत में लिए गए ज्यादातर अफराद को अब रिहा किया जा चुका है।
लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सूरत हाल में कई तरह की गिरफ्तारियां की जाती हैं। इनमें से एक रोकथाम के लिए की जाती है ताकि शर पसंद पुरअमन माहौल खराब न कर पाए।
जेर हिरासत नौजवानों के रिश्तेदारों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है।
मैं हुकूमत से अपील करती हूँ कि मेरे बेटे को रिहा किया जाए। मेरा उसके सिवा कोई सहारा नहीं। मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरा बेटा 15 रोज से कैद है, उससे कोई खता सरजद नहीं हुई है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली बैन अल-अक़वामी तंजीमों ने भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि गिरफ्तार शुदा अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इजहार ख्याल पर आयद हर किस्म की बिलवास्ता और बिलावास्ता पाबंदियों को ख़त्म किया जाए। जुबैर डार के साथ यूसुफ जमीन, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।
गुज़श्ता कई अशरों से जारी जंग की सूरत हाल की वजह से अफगानिस्तान में बच्चों और ख्वातीन की कई नस्लें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान में आने से पहले वहां तालिबान की हुकूमत थी, जिन्होंने लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगा रखी थी। मुल्क के अंदर लाखों बच्चे और ख्वातीन अब भी गुरबत और लड़ाई के बायस इंतहाई मुश्किल हालात में जिंदगियां गुजार रहे हैं। लाखों अफराद के लिए जिंदा रहना ही एक चैलेंज है। इस बारे में तफसीलात दे रहे हैं नदीम याकूब अपनी इस रिपोर्ट में।
ये बच्चे काबुल में कचरे के एक ढेर से खाने के बचे खुचे टुकड़े तलाश कर रहे हैं। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत में बेघर होने वाले खानदानों के लिए ये रोजाना का मामूल है, मगर ढूंढने के लिए यहाँ कुछ है नहीं और ये खतरनाक काम है।
कुत्ते हमारा ताकुब करते हैं, कभी कभार तो काट भी लेते हैं। एक दिन एक कुत्ते ने मेरी टांग पर काट लिया था। मैंने क्लिनिक से दवाई ली, मगर अब भी वहाँ पर दर्द होता है।
गलाल और उसका खानदान सैकड़ों पनाह गजीनों के साथ अफगानिस्तान के सूबे कपीसा से फरार होकर काबुल आए। तगाब कैंप काबुल में पनाह गजीनों के 60 कैंपों में से एक है। कैंप के मुंतजिम कहते हैं कि मुहाजरीन के लिए सरकारी इमदाद न होने के बराबर है।
हमारी हालत बहुत खराब है और ये अबतर होती जा रही है। मरीजों के इलाज के लिए पैसे नहीं है, ईंधन के लिए लकड़ी नहीं है। पिछले चंद बरसों में हुकूमत ने हमारी कोई मदद नहीं की। हमें क्लिनिक और एम्बुलेंस की जरूरत है।
अक़वामे मुत्तहिदा के अदाद व शुमार के मुताबिक अफगानिस्तान में बेघर होने वालों की तादाद 20 लाख से जायद है। लड़ाई और तशद्दुद के वाकयात, खुश्क साली, कहत और सैलाबों की वजह से बहुत से खानदान अपने इलाकों से नकल मकानी कर रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान से वापस आने वाले अफगान शहरियों की वजह से मुल्क के अंदर पनाह गजीनों की तादाद बहुत बढ़ गई है।
मैं अक्सर वीरान इमारतों में खुराक और लोहे के टुकड़ों की तलाश में जाता हूं, जो मैं कबाड़ी को बेचता हूं, तो स्कूल जाने का वक्त नहीं मिलता।
میں اسے صبح کی نماز سے پہلے اٹھا دیتی ہوں، پھر وہ خوراک اور کباڑ اکٹھا کرنے چلا جاتا ہے۔ جو کھانا یہ لاتا ہے وہ میں دوسرے بچوں کو کھلاتی ہوں، کبھی تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔
میں کوئی کپڑے نہیں خریدتی، لوگ جب میرے پھٹے کپڑے دیکھتے ہیں تو وہ اپنے استعمال شدہ کپڑے مجھے دے دیتے ہیں۔
افغانستان میں برسوں سے جاری جنگ کی وجہ سے معاشرے کے کمزور طبقے، خصوصاً خواتین اور بچے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ لاکھوں بچے اور لڑکیاں تعلیم حاصل نہیں کر سکی۔ شفیقہ موسوی ایسی ہی ایک افغان خاتون ہے جنہیں جنگ کی وجہ سے ایران میں پناہ لینی پڑی۔ 63 برس کی عمر میں وہ اب کابل میں تعلیم بالغاں کے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔
جنگ مجاہدین و خلقی شروع،
مجاہدین اور کمیونسٹ کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی۔ جس اسکول میں میں پڑھتی تھی اسے دھماکوں سے اڑا دیا گیا۔ 2 دن اور رات تک لڑکوں اور لڑکیوں کے اسکول میں آگ لگی رہی، تو میری تعلیم اسی دن ختم ہو گئی۔
5 سال پہلے وہ وطن واپس لوٹی اور تعلیم بالغاں کے اسکول میں داخلہ لیا۔ افغانستان کی وزارت تعلیم کے مطابق 45 سال سے زیادہ عمر کے 60% افغان شہری ناخواندہ ہے۔ ملک میں اب بالغوں کے 5,000 سرکاری اسکول ہیں جن میں 1,20,000 افراد تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تو جناب، آج کل پاکستان میں ڈینگی بخار کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اب تک ہزاروں کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ ڈینگی بخار کی علامتیں اور احتیاطی تدابیر کیا ہیں اور کس وقت یہ اقدام اٹھانا ضروری ہیں، یہ بتا رہی ہیں انڈس ہسپتال کراچی کی ڈاکٹر سمرینا۔
سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ڈینگی جو ہے، جیسے باقی وائرل النیسز ہیں، یہ ایک ایسی وائرل النیس ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس میں 1% سے کم لوگ کمپلیکیٹ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ان کو ڈینگی ہو گیا، یہ سمٹومیٹک کہتے ہیں۔ دیکھیں، علامتیں نہیں ہیں تو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا مائلڈ النیس ہے کہ وہ خود باڈی ریکور کر لے گی۔ ہماری باڈی کا ایک قوت مدافعت ہے جو بہت سارے ڈیزیزز کو خود فائٹ آف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر سمٹمس آ رہے ہیں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور کب ایسے سمٹمس ہیں جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے ڈینگی فیور جنرلی اس کے 3 فیز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ جب تیز بخار کا فیز ہوتا ہے، اس کے بعد ایک کریٹیکل فیز ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ریکوری فیز۔ اور یہ 10 دن کے اندر، جیسے ایک مچھر نے کاٹا، اس کے 4 سے 10 دن کے اندر علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ علامتیں ظاہر ہونے کے بعد سے وہ 10 دن تک کا ہوتا ہے، 10 سے 15 دن تک کا۔ اور اس میں پہلے 4 سے 7 دن تک میں بخار آتا ہے، تیز بخار، ہڈیوں میں درد، جسم میں درد، پٹھوں میں کھچاؤ، شدید سر میں درد، جسم پہ لالی آ جانا، آنکھوں میں لالی آ جانا، متلی محسوس ہونا، چکر آنا، ایسا گری گری طبیعت ہونا کہ جسم اٹھا نہیں جانا، ایسا ہو کہ بھوک نہیں لگ رہی انسان کو، اور موشن آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے سمٹمس ہو سکتے ہیں۔ اور تیز بخار اتنا تیز کہ 104 تک بھی جا سکتا ہے۔ جب اگر ایسا ہو، آپ کو تیز بخار شروع ہو جائے، تو ڈاکٹر سے رجوع کر کے اور ڈینگی کا ٹیسٹ کرانا ضروری ہے، ڈینگی کا بھی اور ملیریا کا بھی، کیونکہ مچھر سے ہوتے ہیں اور دونوں ہی کامن ہیں اور دونوں اسی طرح سے پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب اگر ڈاکٹر کے پاس گئے، فرض کریں ڈینگی کا ٹیسٹ پازیٹو آ گیا ہے، تو اس کے بعد پھر 2 پاتھویز ہیں۔ اگر مریض ایسا ہے کہ وہ گھر پہ، اس کا علاج ہے پانی، جتنا فلوئڈ دے سکتے ہیں اتنا فلوئڈ دیتے ہیں، اس کی کوئی اسپیسیفک اینٹی بایوٹک نہیں ہے، کیونکہ یہ وائرس ہے تو اینٹی بایوٹک تو کام کرتی نہیں ہے، اسپیسیفک اینٹی وائرل بھی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کے اوپر ہمیں محنت کرنی یہ ہوتی ہے کہ ہم سپورٹیو کیئر دیتے ہیں۔ سپورٹیو کیئر میں مین اسٹے ہوتا ہے کہ اچھے فلوئڈ دیں۔ اگر مریض خود سے اورلی فلوئڈ لے سکتا ہے تو جو ہے اس کو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے منہ سے او آر ایس لیں، جوسز لیں، پانی لیں۔ کم از کم 2 سے 2.5 لیٹر اورل فلوئڈ انٹیک ہونا چاہیے۔ اگر وہ اتنا نہیں پی پا رہا تو پھر ایڈمٹ ہونے کی ضرورت ہے۔
پاکستان کی سیاست کی طرح موسیقی بھی موروثیت کا اثر رکھتی ہے۔ فوک میوزک ہو یا صوفی کلام، ماضی کے نامور فنکاروں کا فن اور نام اب ان کی اگلی نسل آگے بڑھا رہی ہے۔ انہی میں شمار ہوتا ہے سائیں ظہور اور الن فقیر کے فرزندوں کا، جو فوک میوزک میں اپنی منفرد پہچان بنانے میں مصروف عمل ہیں۔ اس بارے میں کراچی سے سدرا ڈار کی رپورٹ۔
پاکستان کی سیاست کی طرح موسیقی میں بھی موروثیت کا عنصر واضح دکھائی دیتا ہے، لیکن اپنے باپ دادا کے نام اور فن کو آگے چلانا اتنا بھی آسان نہیں۔ فوک میوزک کا بڑا نام مرحوم الن فقیر کے فرزند واحد الن فقیر کے مطابق ان پر اپنے والد کے نام اور کام کا آج بھی دباؤ موجود رہتا ہے۔
بہت بڑا پریشر، کیونکہ جتنا وہ کام کر گئے اتنا کرے گا تو وہاں پہنچے گا نا، تو محنت کرنی پڑتی ہے، بہت محنت، سخت، اور ہم نے محنت کی۔ مجھے تو سچی بات ہے کہ فقیر سائیں الن فقیر کی وجہ سے لوگ جانتے، اب واحد اللہ میرے نام سے بھی جاننے لگ گئے، یعنی جتنی آپ محنت کریں گے اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔
سائیں ظہور کے بیٹے شرافت علی بھی اپنے شوق اور لگن سے صوفی کلام کو سیکھ رہے ہیں، روز ریاضت ان کے فن کو نکھارنے میں مدد دے رہی ہے۔
عشق دا چرخا ہجر دی پونی،
یہ سمندر ہے، اس میں جتنا بھی سیکھ لیں بہت ہی کم ہے، کیونکہ جتنے پوری زندگی لگ جاتی ہے سیکھنے کے لیے، اس کو جتنا بھی سیکھ لیں بہت ہی کم ہے۔ ابھی تو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں دنیا کو دکھانے کی، ہم صبح صبح ریاض لازمی ہم نے کرنا ہوتا ہے، چاہے ہم کچھ کھائیں یا نہ کھائیں، کیونکہ ریاض ضروری ہے ہمارے لیے۔ جتنا یہ کم کر لیں، جتنا بھی یہ ایک دن کے لیے چھوڑ دیں تو بس ایسے ہی ہے کہ 21 دن پیچھے ہو گئے۔
واحد الن فقیر کے مطابق صوفیانہ کلام پڑھنے کے لیے مزاجن فقیر ہونا ضروری ہے۔
فقیر، فے فکر کرو، پھر ذکر پیدا ہوگا، کاف کنایت، یعنی جہاں 100 خرچہ ہے وہاں 90 کرو، 10 بچاؤ۔ یہ یقین، اللہ پر یقین ہے کہ ہمارا رزق وہ دے گا۔ رے سے ریاضت، یعنی اپنا کام کرو، وہ پہلے کرو پھر اور کوئی کام کرو، تاکہ ریاضت ضروری ہے، اس لیے جو یہ چار کام جس کے پاس ہوں گے وہ فقیر ہے، اس کو ہم فقیر کہتے ہیں۔
صوفی کلام کے ذریعے امن اور محبت کا پیغام پھیلانا ہی ان فنکاروں کے نزدیک خدمت ہے۔
ابو نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو ایسا بھی پڑھیں، ہمیں صرف صوفیانہ کلام چاہیے، کہ صوفیانہ میں اللہ کا نام ہو اور پیارا چلے، جیسے کہ یہ ہو نا، صوفی کو پیارے سے پڑھا جائے تو بہت ہی مزہ آتا ہے۔
مستقل محنت، ریاضت اور لگن ہی سے یہ نسل اپنے والد کے نام اور کام کو آگے بڑھانے اور اپنی پہچان بنانے میں مصروف عمل ہے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
حال ہی میں لاہور میں ڈالفن شو منعقد ہوا، لاہوریوں کے لیے یہ نئی تفریح کا باعث بنا، لیکن جہاں یہ بہت سے لوگوں کی دلچسپی کا سبب بنا، وہیں کچھ لوگوں نے اسے ناپسندیدگی کی نگاہ سے بھی دیکھا۔ یہ بتا رہی ہیں لاہور سے سمن خان۔
اپنے منہ پر گیند رکھ کر اچھالتی اور اپنے دوست کو بوٹل نوز پر کھڑا کر کے تالاب کا چکر لگانے والی یہ ڈالفن دل لبھانا اچھی طرح جانتی ہے۔ ڈالفنز کے ایسے کرتب لاہور میں شائقین اپنے سامنے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ منتظمین کا دعویٰ ہے کہ یہ شو عالمی معیار کے مطابق چلایا جا رہا ہے اور اس میں شامل جانوروں کا اچھی طرح خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ ڈولفن شو یوکرائن اور روس کی کمپنیوں کی مدد سے پاکستان لایا گیا ہے۔
ہماری 13 سے زیادہ ڈولفینیریمز ہیں ورلڈ وائڈ، اور ابھی جو ہم لاہور میں جو لے کے آئے ہیں اپنی ٹیم کو، یہ یوکرین سے اور رشیا سے اسپیشلی جو ہے لاہور کے لیے لے کے آئے ہیں۔ یہ جو لاہور میں ہمارا جو بنا ہے ڈولفینیریم، یہ بیسیکلی پاکستان کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈولفینیریم ہے۔
شائقین میں مقبول یہ شو سارا گنڈاپور کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا۔ جانوروں کے حقوق کی کارکن سارا گنڈاپور کی نظر میں 24 فٹ لمبے، 24 فٹ چوڑے اور 6 فٹ گہرے تالاب کا سمندر سے کوئی مقابلہ نہیں، جہاں ڈولفن آزادی سے میل ہا میل تیرتی ہے۔
اگر آپ اس جانور کو، خدا کی بنائے ہوئے کریشن کو، آپ اس مطلب سمندر جو کہ انفینیٹی ہوتا ہے، آپ اس سمندر سے لا کر اس کو ایک پول میں ڈال دیتے ہیں اور آپ اس جانور کو سٹارو کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں کہ وہ ٹرک سیکھیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں انٹرٹین کریں، تو وہ ہماری انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بنے۔
دیگر ایکٹیوسٹ کے ساتھ مل کر سارا ان جانوروں کو تفریح کے نام پر قید کرنے کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم بھی چلا رہی ہیں۔
باہر کی کنٹریز میں تھینکس ٹو دی پاور آف ایکٹیوسٹ ان لوگوں نے باہر سے اب ڈولفن شوز کو اور ویل شوز کو, بیکاز ایک دو انسیڈنٹس ایسے ہوئے انٹرنیشنلی جس میں ویلز فوت ہو گئی اور ان کی ابیوز کی ویڈیوز لیک ہوئی, تو پتہ چلا دنیا کو کہ جی سامنے جو ہمیں سب بہت اچھا اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے. وہاں سے جو جگہ بند ہونی شروع ہوئی ہیں وہ اینیملس جو سیکھے سکھائے اینیملس تھے وہ ان نے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھیجنا شروع کر دیے, بیکاز ہمارے لیے ایک نئی انٹرٹینمنٹ ہے.
لاہور میں جاری یہ شو تو عارضی ہے لیکن انسانوں کی تفریح کے لیے قید ان ڈولفنز کو آزادی ملنے کا امکان کم ہی ہے, کیونکہ سدھائے ہوئے جانور کے لیے سمندر میں زندگی گزارنا بھی خطرے سے خالی نہیں. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
دنیا کے کئی ملکوں میں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسے مصنوعی اعضاء تیار کیے جا رہے ہیں جن کا معیار بہترین اور قیمت کم ہے, لیکن پاکستان میں خاص ضروریات کے ساتھ جینے والے بیشتر افراد پرانی طرز کے مصنوعی اعضاء استعمال کر رہے ہیں. جدید مصنوعی اعضاء کی سہولت پاکستان میں کیوں بآسانی میسر نہیں, اس کا جائزہ لے رہی ہیں لاہور سے سمن خان.
لاہور کے فیروز پور روڈ پر واقع ادارہ بحالی معذورہ 1960 کی دہائی سے کام کر رہا ہے. اس کا ایک شعبہ مصنوعی اعضاء کا ہے جہاں پیدائشی طور پر یا پھر حادثے اور بیماری کے نتیجے میں اعضاء سے محروم افراد کو مصنوعی اعضاء کا سہارا دیا جاتا ہے.
پہلے ہم صرف یہ وہ سٹیل کی بنایا کرتے تھے, لیدر کی بنایا کرتے تھے, اب یہ پولیپروپلین شیٹ آ گئی ہے, ویلکرو ہے, ویلکرو یہ ویسے بھی لائٹ ویٹ ہے, پہلے لیدر کا ٹائم بھی اس کے کافی لگتا ہوتا تھا.
وقت کے ساتھ ساتھ مصنوعی اعضاء کا میٹیریل اور ٹیکنالوجی بدلنے کے باوجود پاکستان میں اب بھی بہت سے لوگ لکڑی کے اعضاء استعمال کرتے ہیں.
مجھے بلونی لگی ہوئی ہے, یہاں پہ بیلٹ باندھتی ہوں, نیچے لیگ ہے, سوکس پہنی جاتی ہے, پھر ربڑ فوٹ ہوتا ہے اس کو پہنا, سوری ربڑ کا ہوتا ہے اسٹمپ ہوتا ہے اس کو پہنا جاتا ہے, دین ووڈن لیگ لگتی ہے, تو اس کی طرح ہوا نہیں آتی, وہ ٹائٹ رہتا ہے, وہ چلنے میں تھوڑا ایزی رہتا ہے, لیکن جب اس کو اتارتے ہیں تو وہ بالکل آپ میری لیگ ایک نا جیسے پانی میں بھگو کے رکھی ہوتی ہے, اس طرح سافٹ ہوئی ہوتی ہے, اس کو پاؤڈر وغیرہ لگا کے سیٹ کرنا پڑتا ہے.
معذوروں کی فلاح کے لیے کام کرنے والا غیر سرکاری ادارہ ہوپ بیرون ملک سے مہنگے آلات اور خود کار ہاتھ بازو پاؤں ٹانگ اور دیگر اعضاء درآمد کرتا ہے. مفت علاج کے لیے انہیں حاصل ہونے والی درخواستیں مخیر حضرات کی جانب سے ملنے والے فنڈز سے کہیں زیادہ ہیں. ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر خالد نیازی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مصنوعی اعضاء کی فراہمی فی الحال فلاحی کام ہے, کیونکہ اس میں منافع نہیں, اس لیے بڑے پیمانے پر کام کرنے والی فیکٹریاں اس میں دلچسپی نہیں لے رہیں.
20 لاکھ والی ٹیکنالوجی پہ بھی اگر توجہ دی جائے, کچھ پرزے بن جائیں یہاں, تو کاسٹ جو ہے 1/3 تک لایا جا سکتا ہے. پرائیویٹ پاکٹ سے ذرا تھوڑا مسئلہ ہیوی ہو جاتا ہے نا.
اس شعبے میں دو نوجوان انٹرپرینیورز نے نیورسٹک نامی ادارہ شروع کیا ہے جو مقامی سطح پر ایسے مصنوعی اعضاء بنا رہا ہے جن کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنا اترنا, گاڑی چلانا, بھاگنا یا پتھریلے راستے پر چلنا ممکن ہے, لیکن مہنگے ہونے کے باعث پاکستان میں ان کی مانگ نہ ہونے کے برابر ہے, جس کے باعث انہیں اپنی ٹیکنالوجی دوسرے ممالک میں متعارف کرانے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے.
کنٹریز ان ویسٹرن یورپ اور ٹرائی کریں کہ ہم وی سیکیور بگ کانٹریکٹ ود ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن دے, جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیلز ہوں گی وہ ہماری کمپنی کو ایز اے سسٹیننس منی دیں گی کہ وہ سسٹین کر سکیں ان دا نیکسٹ 3 or 4 years, اس وقت تک جب تک ہم پاکستان کے اندر مارکیٹ ڈیولپ نہیں کر لیتے.
ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بننے والی ٹیکنالوجی کو اگر اپنے ہی ملک میں بڑے اسپانسرز مل جائیں اور اعضاء بڑی سطح پر بننے لگیں تو یہ زیادہ لوگوں کی پہنچ میں آ سکیں گے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
اور جناب, آج کل امریکہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے پر خاصی لے دے ہو رہی ہے. صدر ٹرمپ کی جانب سے اپنے سیاسی حریف اور صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے بیٹے کے کاروباری معاملات کی تحقیقات کے لیے ایک غیر ملکی حکومت سے رابطہ کرنے پر امریکی کانگریس اس وقت امریکی صدر کے مواخذے کی انکوائری کر رہی ہے. اس انکوائری کا مقصد اس نتیجے پر پہنچنا ہے کہ آیا صدر ٹرمپ کا مواخذہ کیا جائے یا نہیں. اس بارے میں بتائیں گے اسد اللہ خالد.
صدر ٹرمپ نے ان الزامات سے اب تک انکار نہیں کیا کہ انہوں نے یوکرائن کے صدر سے ایک ٹیلی فون کال کے دوران سابق امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کے بیٹے کے خلاف تحقیقات کرنے کا کہا تھا. تاہم ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسا کرپشن کے خاتمے کے لیے کیا اور یہ بھی کہ انہوں نے یوکرائن کے لیے امریکی دفاعی امداد کو دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال نہیں کیا.
اگر آپ ہمارا آئین اور دوسری بہت سی چیزیں پڑھیں تو علم ہوگا کہ کرپشن پر نظر رکھنا میری ذمہ داری ہے.
امریکی صدر کے مطابق سابق صدر جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن نے یوکرائن کی ایک گیس کمپنی میں اپنی ملازمت کے دوران کرپشن کی اور ان کے والد جو بائیڈن نے اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کرپشن کی تحقیقات کو رکوایا. تاہم جو بائیڈن ان الزامات کو مسترد کر چکے ہیں.
صدر خود کرپشن کی تعریف پر پورا اترتے ہیں. انہوں نے حکومت کے اداروں کو کرپٹ کیا ہے. انہوں نے خود اپنے بیانات سے اپنے آپ کو ملزم ثابت کر لیا ہے. مسئلہ میرا یا میرے بیٹے کا نہیں جن کے کسی غلط کام کے ثبوت کا ایک ذرہ بھی موجود نہیں.
صدر ٹرمپ کی 25 جولائی کو کی جانے والی اس ٹیلی فون کال کی شکایت ایک وسل بلور کی جانب سے اس سال اگست میں انٹیلیجنس کمیونٹی کو کی گئی. امریکی حکومت میں بے ضابطگیوں کی نشاندہی کرنے والے افراد کے لیے وسل بلور کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. قانون ان کی شناخت خفیہ رکھ کر انہیں مکمل تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کراتا ہے. صدر ٹرمپ اس سے پہلے وسل بلور کی کہانی کو ناقابل اعتبار کہہ کر اس شخص کی شناخت ظاہر کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں. ادھر پہلے وسل بلور کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر کے خلاف اب ایک اور مخبر سامنے آیا ہے جس کے پاس یوکرینین صدر سے ٹرمپ کی بات چیت سے متعلق اہم نوعیت کی معلومات موجود ہیں.
ہمارا اس بات پر انحصار بہت زیادہ ہے کہ ایسے دلیر لوگ سامنے آئیں.
اس وقت امریکی ایوان نمائندگان کی 3 کمیٹیز صدر ٹرمپ کے مواخذے کی تحقیقات کر رہی ہیں. اس ہفتے کئی اہم شخصیات اور اہلکاروں کو ان کمیٹیز کے سامنے پیش ہونے کے لیے نوٹسز بھیجے گئے ہیں. دوسری جانب صدر ٹرمپ کی جانب سے ٹویٹر اور کیمرے پر اپنے خلاف الزامات کا پرزور دفاع بھی جاری ہے. اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یہ تو ہو گیا ان کے مواخذے کے بارے میں ایک راؤنڈ اپ، مگر یہ مواخذہ ہوتا کیسے ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں؟ امریکی صدر جانسن اور بل کلنٹن دونوں کا مواخذہ تو ہوا مگر سینٹ میں وہ بری ہو گئے. وجہ یہ ہے کہ جب کانگریس صدر کا مواخذہ کرتی ہے تو اس میں ایوان نمائندگان اور سینٹ دونوں کا اہم کردار ہوتا ہے. مواخذہ کب اور کیسے کیا جاتا ہے، آئیے جانتے ہیں نخبت ملک سے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب سے عہدہ سنبھالا ہے انہیں امپیچ کرنے یا عہدے سے ہٹانے کے مطالبات ہو رہے ہیں، لیکن کیا امریکی صدر کو اتنی آسانی سے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ ویسے تو امریکی آئین کانگریس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ صدر کا مواخذہ کر کے یا انہیں امپیچ کر کے عہدے سے ہٹا دے. آئین میں یہ تو کہا گیا ہے کہ صدر کا مواخذہ کسی بڑے جرم یا غلطی کی صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن ایک ٹوسٹ ہے اور وہ یہ کہ آئین میں ان جرائم کی کوئی تفصیل نہیں دی گئی. مطلب یہ کہ جھوٹ بولنے سے لے کر غداری تک کچھ بھی اس فہرست میں شامل ہو سکتا ہے. مواخذے کا آغاز کانگریس میں بیٹھے ایوان نمائندگان میں سے کسی ایک شخص کی درخواست سے ہو سکتا ہے، یا پھر کسی کمیٹی کی پیٹیشن یا خصوصی تحقیقات سے سامنے آنے والی رپورٹ کی بنیاد پر صدر کے خلاف یہ کارروائی شروع کی جا سکتی ہے. ایوان نمائندگان میں الزامات کی فہرست تیار کی جاتی ہے. سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی ان الزامات پر تحقیق کرتی ہے. کمیٹی مواخذے کے حق میں فیصلہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ فرد جرم عائد ہو گئی اور اب صدر کے خلاف مقدمہ چلے گا. اس مقدمے کی سربراہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کرتے ہیں. صدر کو اپنے دفاع کا پورا موقع ملتا ہے. دلائل مکمل ہونے کے بعد سینٹ کے ارکان ہر الزام پر الگ الگ ووٹ کرتے ہیں تاکہ یہ بتا سکیں کہ ان کی نظر میں یہ الزام ثابت ہوا یا نہیں. الزام ثابت ہو جائے تو صدر کو سخت ترین سزا کے طور پر عہدے سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے اور نائب صدر ان کی جگہ لے لیتا ہے. اب تک امریکہ کے 3 صدور کے خلاف مواخذے کی کارروائی ہو چکی ہے. اینڈرو جانسن اور بل کلنٹن کو عہدے سے ہٹایا نہیں گیا تھا، لیکن رچرڈ نکسن، جن کی برطرفی تقریباً یقینی تھی، انہوں نے اس عمل کے مکمل ہونے سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا تھا. آئینی ماہرین بس اتنا خبردار کرتے ہیں کہ مواخذے کا استعمال سیاسی مخالفت یا انتقام کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کوئی بھی صدر اس کا نشانہ بننے کے ڈر سے اپنا کام نہیں کر سکے گا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر،
جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
اسٹریٹ فوڈ یا ڈھابے کی نئی قسم جو کہ امریکہ سمیت دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کر رہی ہے وہ ہے فوڈ ٹرک, یعنی کھانے کا ٹرک. پاکستان میں ابھی اس کا اتنا رجحان نہیں ہے, لیکن اگر ہم امریکہ میں فوڈ ٹرکوں کے بزنس کا فروغ دیکھیں تو یہ سن 2008 سے شروع ہوا. یہ وہ وقت تھا جب امریکی محکمہ محنت یعنی لیبر ڈپارٹمنٹ کے مطابق معاشی بحران کے باعث تقریباً 20 لاکھ امریکی اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. آپ کو ایرانی کباب کھانے ہیں یا دیسی بریانی, میکسیکن ٹاکوز کھانے ہوں یا جاپانی سوشی, یعنی آپ کو چائنیز, میڈیٹرینین, یونانی, تھائی, وسطی امریکہ کے اور پھر حلال اور پاکستانی کھانے تک سب واشنگٹن میں موجود کھانے کے ٹرکوں سے مل سکتے ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں فوڈ ٹرکوں کا یہ بزنس مقبول کیسے ہوا اور اس کے بہترین معیار کو کیسے برقرار رکھا جاتا ہے اور فوڈ ٹرکوں کے مالکان مختلف چیلنجوں سے کیسے نمٹتے ہیں اور اس بزنس کو اپنے لیے منافع بخش کیسے بناتے ہیں, یہ بتا رہے ہیں اسد اللہ خالد.
روزانہ لنچ میں مختلف اور لذیذ کھانے کس کو اچھے نہیں لگتے, اور وہ بھی جب موسم اچھا ہو.
یہاں پہ بہت زیادہ آپشنز ہوتے ہیں, میڈیٹرینین میں بھی حلال ہے, سم ٹائمز آپ کو ہاٹ ڈاگز بھی حلال مل جاتے ہیں, سو انڈین فوڈ حلال ہے.
میرے فیوریٹ ہیں یہ میڈیٹرینین فوڈ, عرب فوڈ, کبھی دیسی بریانی بھی مل جاتی ہے, تو مکس کر سکتے ہیں.
ایاد فلسطین سے ہیں اور انہوں نے تقریباً $50,000 کی سرمایہ کاری سے 5 سال پہلے اس کاروبار کا آغاز کیا. اس وقت ان کے 3 فوڈ ٹرکس ہیں. وہ اور ان کی بیوی ان فوڈ ٹرکس پر حلال کھانے بیچتے ہیں, اور ان کے چند کھانوں میں آپ کو مشرق وسطی کا فلیور بھی ملے گا. ریسٹورنٹ کی طرح اچھی لوکیشن یہاں بھی بہت ضروری ہے.
یہ بہت مشکل ہے کہ آپ کو اچھی لوکیشن ملے, جیسے کہ آج میں لفان پلازا پر ہوں اور یہ لوکیشن کسی لاٹری سے کم نہیں. میں یہاں کام کرنے کے لیے فیس بھی ادا کرتا ہوں.
ان کے پاس ہی گرنام سنگھ بریانی اور تکہ بیچنے کے لیے کھڑے ہیں, جنہوں نے اپنا ریسٹورنٹ زیادہ منافع بخش نہ ہونے پر اپنی ساری توجہ اس فوڈ ٹرک پر دی اور اسے منافع بخش بنایا.
ٹرک چلانے واسطے کٹو کٹ 2 بندے چاہیے, تو وہ کٹو کٹ زیادہ سے زیادہ اِسی پیسے جڑے سیو کرتے ہیں 7-8,000 ڈالر.
ہر ٹرک پر میرے لیے 3 لوگ کام کرتے ہیں جو صبح 9 بجے سے 3 بجے تک کام کرتے ہیں, لیکن میرا دن صبح 5:30 یا 6 بجے شروع ہوتا ہے تاکہ سب کچھ وقت پر تیار ہو
سکے.
کھانے کا کاروبار جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہے نہیں. اس کاروبار میں ان لوگوں کو صبح 5 بجے اپنے دن کا آغاز کرنا پڑتا ہے اور رات 9-9 بجے تک یہ لوگ کام کرتے ہیں.
مہینے کے وسط میں کاروبار اچھا ہوتا ہے, خاص طور پر جب موسم بھی ٹھیک ہو. 100 ڈگری فارنہائٹ میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس موسم میں کسٹمرز بہت کم ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ کئی بار آپ کو اپنے ملازمین کو جیب سے ادائیگی کرنا پڑتی ہے.
لیکن اس کے باوجود اس کاروبار میں مقابلہ بڑھ رہا ہے. واشنگٹن ڈی سی میں فوڈ ٹرک ایسوسی ایشن کے مطابق 2016 میں صرف 300 ٹرک یہ کاروبار کرتے تھے, جن کی تعداد اب 2 گنا سے بھی زیادہ ہو چکی.
جب میں نے اس کاروبار کا آغاز کیا تو کوئی 300 ٹرک اس کاروبار میں تھے, لیکن اب اچھی لوکیشن کا ملنا بہت مشکل ہے. ہمیں بہت زیادہ جرمانے بھی کیے جاتے ہیں اور اس کاروبار کی ریگولیشن بہت سخت ہے.
فوڈ ٹرکس کے کاروبار کے مسائل اپنی جگہ, لیکن جو بھی یہاں اچھا کھانا بنا کے کسٹمرز کا ٹرسٹ ڈیولپ کر رہا ہے, اس کے پاس کسٹمرز بار بار جاتے ضرور دکھائی دیتے ہیں. اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آج کل امریکہ میں ایک نئی فلم آئی ہے جس کا نام ہے جوکر. یہ فلم خاصی متنازع ہوتی جا رہی ہے. ٹاڈ فلپس کی تخلیق جوکر ایک ڈراؤنے کردار پر مبنی ڈرامہ ہے جو بیٹ مین کا حریف ہے. یہ فلم اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ذہنی عارضے میں مبتلا ایک خاموش اور معاشرے میں نظر انداز کیا ہوا شخص کیوں کر ایک ایسی طاقت میں تبدیل ہو جاتا ہے جو مرنے اور مار دینے کا رجحان رکھتا ہے. فلم میں یاکوئن فینکس کی عمدہ اداکاری اور قوی عکاسی نے تھیٹروں میں اس کی نکالی کے ممکنہ رویوں نے سیکیورٹی کے بارے میں تشویش پیدا کر دی ہے. اس تنازع کے باوجود اس فلم نے اپنی نمائش کے پہلے ہفتے ہی آمدن کے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں. وائس آف امریکہ کی پینی لو پاولو نے اس فلم کے بارے میں فلم پروفیسر میسون ٹیاگو سے بات کی ہے کہ اس فلم کا پیغام کیا ہے. تفصیل بتا رہی ہیں ہماری ساتھی بہجت جیلانی.
آرتھر فلیک کے ذہنی عارضے کے لیے مشاورت کی جا رہی ہے اور کاؤنسلر کا کہنا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے اچھی خبر نہیں اور یہ آخری موقع ہے کہ ہماری ملاقات ہو رہی ہے. آرتھر فلیک عرف جوکر کا کہنا ہے کہ آپ سن ہی نہیں رہے. کیا آپ سن رہے ہیں؟ جب گوتھم شہر میں ذہنی صحت کے پروگرام کے لیے سرکاری فنڈنگ کو ختم کر دیا گیا تو آرتھر فلیک کی دوائیں اور مشاورت سبھی کچھ منسوخ ہو گیا. ایک مسخرے اور جوکر کی حیثیت سے اس کا کام بھی ختم ہو رہا ہے اور تقسیم اور بے اطمینانی کا شکار شہر کے مشتعل افراد اس کو مسلسل تنگ کرتے ہیں. لیکن آرتھر اپنی والدہ کے اس عقیدے پر پورا اترنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ دنیا میں ہنسی اور مسکراہٹیں پھیلانے کے لیے آیا ہے. یہ ایک ایسی توقع ہے جو اپنی شان و شوکت کے بارے میں اس کی خود فریبی کو ہوا دیتی ہے. جب بار بار اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی بندوق چلا دیتا ہے اور اس کے ایک شیطانی جوکر میں تبدیل ہونے کا آغاز ہو جاتا ہے. ناقدین جوکر کے بارے میں اختلاف رائے رکھتے ہیں. بعض ناقدین اس فلم کو ایک شخص کے ذہنی مریض بننے کی مشاق عکاسی کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن بیشتر کا کہنا ہے کہ یہ فلم حالات کا شکار ہونے والے ایک تنہا شوٹر سے ہمدردی کا اظہار کرتی ہے اور پھر اسے ایک منفرد نگران کے درجے پر لے جاتی ہے. ان ناقدین میں سے ایک جارج میسن یونیورسٹی کی فلم پروفیسر مے سانتیاگو بھی شامل ہیں. وہ کہتی ہیں کہ وارنر بردر اسٹوڈیوز اور فلم ساز ٹاڈ فلپس کا ایسی فلم بنانے کا فیصلہ غیر ذمہ دارانہ ہے، خاص طور پر ملک میں وسیع تر پیمانے پر ہونے والی شوٹنگز کے بعد، جس کے ذمہ دار جوکر جیسے رویے کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں. جارج میسن یونیورسٹی کی پروفیسر مے سانتیاگو کہتی ہیں کہ ہم تو ایک خوف زدہ معاشرہ ہیں اور آپ ایک مقبول فلم بنا رہے ہیں جس پر لاکھوں ڈالر خرچ ہوئے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ آسان نہیں ہے کہ اس نوعیت کے کرداروں کے ساتھ آپ ذمہ داری سے مبرہ ہو سکیں. ملک بھر میں فلم تھیٹروں میں سیکیورٹی انتظامات میں اضافہ کیا گیا اور فلم بین ماسک پہن کر نہیں جا سکتے. لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ کے ریڈر شاویز جوکر کی نمائش سے قبل اس کی تاریخی اہمیت اور عوامی تشویش سے باخبر تھے. وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ لاس اینجلس میں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں، لیکن پھر بھی ہم شہریوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ ہوشیار اور چوکس رہیں. 2012 میں ایک اور جوکر فلم کی نصف شب ہونے والی نمائش کے دوران جیمز ہومز نامی ایک شخص نے 12 افراد کو ہلاک کر دیا تھا، جبکہ اس میں 70 افراد زخمی بھی ہو گئے تھے. یہ کرسٹوفر نولن کے فلم دا ڈارک نائٹ رائزز تھی. اب تک فلم جوکر نے وینس فلم تہوار میں 3 اعلی ایوارڈ جیت لیے ہیں اور جوکوئن فینکس اپنی کارکردگی کے لیے آسکر کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اداکار جوکوئن فینکس کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر کرداروں کی طرف سے ملنے والی تحریک واضح ہوتی ہے اور ہم ناظرین کو یہ بتاتے ہیں کہ انہیں کب اور کیسے محسوس کرنا ہے، اور مجھے اس فلم میں جو بات پسند ہے وہ دراصل اس کی توضیح پر ہے کہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں. پروفیسر مے سانتیاگو کہتی ہیں کہ آرٹ کو ایک خلا میں تخلیق نہیں کرنا چاہیے. پروفیسر مے سانتیاگو کا کہنا ہے کہ آرٹ یعنی فن کو بھی سماجی اقدار کے حوالے سے ذمہ دارانہ ہونا چاہیے. بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
امریکی حکومت کے مطابق سیئٹل شہر میں تقریباً 12,000 بے گھر افراد رہتے ہیں. ان میں سے بیشتر انگریزی نہیں بول سکتے. مسلمانوں کی ایک تنظیم انہیں نہ صرف رہنے کے لیے ٹھکانہ دے رہی ہے بلکہ انگریزی سیکھنے میں مدد دے رہی ہے تاکہ وہ نوکری حاصل کر کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. اس کی تفصیل بتا رہی ہیں ارم عباسی.
مسلم ہاؤسنگ سروسز بے گھر لوگوں کے تناسب سے امریکہ کے تیسرے بڑے شہر میں کام کر رہی ہے. نام سے دھوکہ مت کھائیے کیونکہ اس کے دروازے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے کھلے ہیں. ان کا مقصد ان جیسی غریب اور بے گھر خاتون کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے. یہ اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی.
یہ ایتھیوپیا سے آئی ہیں. یہ اپنے ملک میں جاری جنگ سے بھاگ کر یہاں امریکہ آئی ہیں، لیکن ان کے پاس نوکری نہ ہونے کی وجہ سے یہ بے گھر ہونے کے بہت قریب تھیں. انہیں سیاٹل میں رہنا پسند ہے، اس لیے یہ یہاں آئیں، لیکن چونکہ یہاں گھروں کا کرایہ زیادہ ہے اور ان کے مالی وسائل اتنے نہیں، انہوں نے اپنی برادری سے مسلم ہاؤسنگ کے بارے میں سنا، اسی لیے وہ مدد کے لیے یہاں آئیں.
اس تنظیم کے اہلکار 6 سے زیادہ افریقی زبانوں کے علاوہ عربی اور اردو بھی بول سکتے ہیں.
تنظیم کے ڈائریکٹر رضوان رضوی کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد لوگوں کو صرف سڑکوں سے اٹھانا نہیں بلکہ انہیں دنیا میں دوبارہ سود مند کردار ادا کرنے کے لیے قابل بنانا ہے.
ہم کوئی ایسا مالک مکان ڈھونڈتے ہیں جو انہیں گھر میں رہنے دے یا پھر آدھا کرایہ لے یا پھر کرایہ بالکل ہی نہ لے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس پیسہ کمانے کا کوئی بھی ذریعہ نہ ہو. جن کے پاس فرنیچر نہیں ہوتا انہیں وہ بھی مہیا کیا جاتا ہے. پھر ہم یقینی بناتے ہیں ان کے بچے اسکول جائیں. اس کے بعد ہم ان کے والدین کے لیے نوکری تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ وہ ہم پر انحصار کریں بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی دوبارہ ٹریک پر لانے کے قابل ہو جائیں.
ایتھوپیا سے آنے والی یہ خاتون ابھی عارضی گھر میں رہتی ہیں. نوکری تلاش کرنے میں بھی ان کی مدد کی جا رہی ہے.
کچھ لوگوں کو چند ماہ تو کچھ کو کئی ماہ اور کئی کو ایک سال سے زیادہ بھی مدد درکار ہوتی ہے. چند کیسز پیچیدہ ہوتے ہیں اسی لیے ہر کیس کا ہم ایک مینیجر تعینات کرتے ہیں. گھر تلاش کرنے, بچوں کو سکولوں میں بھیجنے اور نوکری کے معاملے میں مینیجرز ان کے ساتھ کام کرتے ہیں.
2017 میں مسلم ہاؤسنگ سروسز نے 1,000 سے زیادہ لوگوں کی مدد کی. سیٹل میں 12,000 بے گھروں کے لیے شاید یہ کافی نہیں مگر ان سروسز سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں. ولدیا باراپتری کے ساتھ ارم عباسی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اسی شہر یعنی سیٹل ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں جیسے امیزون اور مائکروسافٹ کے لیے مشہور ہے. اعداد و شمار کے مطابق شہر میں قائم آئی ٹی کمپنیوں میں بیرونی ممالک سے آنے والوں میں بھارتی نیات سب سے زیادہ ہیں, جبکہ دوسرے نمبر پر چین اور تیسرے نمبر پر پاکستانی ہیں, جن میں خواتین بھی شامل ہیں. یہ خواتین کافی متحرک اور منظم ہیں. وہ دوسروں کی مدد کے لیے کیا کر رہی ہیں اس کی تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی ندیم یعقوب.
امریکہ کے شہر سیاٹل میں ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں سے منسلک چند پاکستانی خواتین دنیا بھر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں موجود خواتین کو انسپائر کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کوشاں ہیں, اور اس مقصد کے لیے انہوں نے پاکستانی ویمن ان کمپیوٹنگ نامی ایک تنظیم قائم کی ہے.
ہم بہت انکلوسیو ہیں, ہر کوئی آ سکتا ہے, ہر کوئی ہیلپ لے سکتا ہے. اٹس جسٹ کہ جو ہمارے ہم جو کو فاؤنڈرز ہیں اور ہم پاکستان سے ہیں, ہمارا ایک اسپیشل کنیکشن ہے اور ہمارا ایک اسپیشل آئیڈیالوجی ہے کہ وی ریئلی وانٹ ٹو کریٹ اویئرنیس ان دی ویمن دیئر اینڈ ریئلی ہیلپ دیم.
یہ نیٹورک خواتین کو تربیت اور ان کی آگہی کے لیے پروگرامز ترتیب دیتا ہے. حال ہی میں اس نے جب سی وی تیار کرنے کے بارے میں ایک ورک شاپ کا اہتمام کیا تو اس میں بڑوں کے علاوہ بچوں نے بھی شرکت کی.
میں سیکھنا چاہتی ہوں کہ ریزیومے کیسے تیار کیا جاتا ہے, کیونکہ جب میں بڑی ہوں گی تو یہ مددگار ہوگا, اور جب آپ ملازمت کے لیے جاتے ہیں تو یہ بے حد مددگار ہوتا ہے.
تو پیشہ ور خواتین اس نیٹورک سے کیسے مستفید ہوتی ہیں, ہم نے پوچھا اس ورک شاپ میں شریک کچھ خواتین سے.
امریکہ کے کارپوریٹ سیکٹر میں لیڈرشپ کوالٹیز بہت اہم ہوتی ہیں, اور پی ڈبلیو آئی سی میں بہت سی خواتین ہیں جو اعلیٰ عہدوں پر کام کر رہی ہیں. میں ان سے متاثر ہوں اور ان سے مشورے لیتی ہوں, جس سے مجھے اپنے پیشے میں آگے بڑھنے میں مدد ملی ہے.
جب میں بڑی ہو رہی تھی تو اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی کہ میں دیکھوں کہ دیئر ادر عورتیں ان ٹیکنالوجی جن کو میں دیکھ سکوں اور آئی کین اسپائر ٹو بی لائک دیم.
جس سے بھی میں ملی ہوں پی ڈبلیو آئی سی میں, ہر کوئی ایک صرف مدد کی اور ایک پے بیک کی نیچر سے جو ہے کہ دے جسٹ وانٹ ٹو ہیلپ.
پاکستانی ویمن ان کمپیوٹنگ اب تک 5 چیپٹرز قائم کر چکا ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے.
پاکستان میں جو خواتین ہیں ان کو ہم سب سے پہلے ہماری کوشش یہ تھی کہ ان کو ہم گلوبل ویزیبلٹی دیں. ان کو گلوبل ویزیبلٹی دینے کے لیے ہم لوگوں نے جو ہماری کچھ پروگرامز ہیں, جس میں مینٹرنگ پروگرام ہے, جس میں اسٹوری ٹیلنگ کا پروگرام ہے, جس میں ہم ان کے انٹرویوز بھی پبلش کرتے ہیں, اور ان کو وہ تمام یہاں کی کانفرنسز اور جاب اپرچونیٹیز جن سے وہ پہلے اس طرح کا ان کا ایکسپوژر نہیں تھا رہا ہے پہلے, ہم وہ انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.
تنظیم پاکستان میں خواتین کی تربیت کے لیے مالی امداد فراہم کر چکی ہے, اور ہما کہتی ہیں کہ وہ ایک اسکالرشپ شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ جو لڑکیاں کمپیوٹر سائنس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ امریکہ میں تعلیم اور روزگار کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں. ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ, سیئٹل.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر. شاہد
شبانہ عظمی ان اداکاروں میں سے ہیں جنہیں سرحد کے دونوں جانب پسند کیا جاتا ہے، اور اب وہ ہالی ووڈ کے ڈائریکٹر سٹیون اسپیلبرگ کی فلم میں بھی نظر آئیں گی۔ واشنگٹن ڈی سی کے سالانہ ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول کے موقع پر سارا زمان نے شبانہ عظمی سے ان کے کریئر اور پاک بھارت تناؤ سے ثقافتی تبادلے پر لگنے والی بندشوں کے بارے میں بات کی۔ اس انٹرویو سے کچھ اقتباسات سماعت فرمائیے۔
شبانہ جی، بہت شکریہ وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالنے کا۔ آپ یہاں پہ ڈی سی ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول میں آئی ہیں، آپ کے خیال میں بالی ووڈ کی اور انڈین سینما کی ایسی کیا خاص بات ہے کہ امریکہ میں بھی جو نئی جنریشن ساؤتھ ایشینس کی پیدا ہوئی ہے، پروان چڑھی ہے، وہ بھی اس سینما میں دلچسپی لیتی ہے؟
مجھے لگتا ہے ہماری جو فلمیں ہیں وہ ہمارے ڈی این اے میں اس طرح سے بس گئی ہیں کہ جنریشنز کی میموری میں، کیونکہ ان کے والدین کو اچھی لگی تھیں، انہوں نے گانے سنے ہوئے ہیں، اور اس لیے وہ ابھی بھی ان کے لیے ایک زندہ ایکسپیرئنس ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے ذریعے آلسو آپ کو اپنی کلچر کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو کہ آپ چھوڑ کر آئے ہیں۔ لیکن یہ صرف جو ہے ساؤتھ ایشین کمیونٹی تک ہی محدود نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہندی فلمیں دنیا میں کہاں کہاں مشہور ہو رہی ہیں، تو شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ روس وغیرہ میں بہت چلتی تھیں اور مڈل ایسٹ میں بہت چلتی تھیں، لیکن اب چائنا جیسے ملکوں میں دیئر ڈوئنگ فینومینل بزنس۔ تو مجھے لگتا ہے دیر از سم تھنگ انٹرنسک ان دا اسٹوری ٹیلنگ وچ از واٹ اٹریکٹس پیپل۔
آپ نے اتنے سال فلم انڈسٹری میں گزارے ربی، اور بہت سارے سال گزاریں گے آپ، بہت ساری خواتین کی ایون ہالی ووڈ میں بھی یہ شکایت رہتی ہے کہ ایک سرٹن ایج کے بعد خواتین کے لیے رول نہیں لکھے جاتے جو اچھے ہوں، جو اسٹرانگ ہوں۔ آپ کو کبھی ایسے پرابلم فیس کیا آپ نے؟
انفیکٹ آج کل کا جو دور ہے مجھے لگتا ہے وہ ایکٹرز کے لیے اور خاص طور سے سینئر ایکٹرز کے لیے بہترین دور ہے، کیونکہ دیکھیے یہ ویب سیریز شروع ہونے کی وجہ سے یہ ریئلائزیشن لوگوں میں آ گیا ہے کہ کانٹینٹ از کنگ۔ تو مختلف قسم کی کہانیاں بن رہی ہیں اور وہ صرف سٹارز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ تو مجھے تو اتنی اچھی رولز ملے ہیں پچھلے 5 سالوں میں، اور ابھی میں نے اسٹیون اسپیلبرگ کی جو ہے ہیلو پہ آدھارت سلور ہے، اس کو بھی میں نے سائن کیا ہے۔ تو آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ود آل دا پاسبلٹیز دیٹ اٹ ہیز۔
ایک طرح سے کراس اوور آپ کر رہی ہیں کہ ایک گیم جو ہے ویڈیو گیم ہیلو، اس پہ بیسڈ فلم سیریز کا حصہ آپ ہوں گے، تو مجھے یہ بتائیے آپ نے اس کو پک کیوں کیا؟ اسپیلبرگ کے نام کی وجہ سے، یا آپ کو لگا کہ اب ایک نئی کہہ لیجیے دنیا میں آپ قدم رکھیں گے؟
اسپیلبرگ کا نام جو ہے آبویسلی بہت بڑا اٹریکشن تھا، لیکن میرا رول اس میں بہت اچھا ہے، اور میں مارگریٹ بارگونسکی جو کہ ایڈمرل ہے نیوی کی، اس کا رول کر رہی ہوں، اور آئی ایم ناٹ پلینگ ان انڈین۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ایشین ایکٹرز پچھلے 20-25 سال سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ جو سب سے بہترین رولز ہیں وہ صرف کوکیشنز کے پاس کیوں جاتے ہیں، اور کلر بلائنڈ کاسٹنگ کیوں نہیں ہوتی؟ اور اب اتنے سارے سالوں کے بعد اب یہ ایک حقیقت بنی ہے جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ فلمیں جس طرح سے بن رہی ہیں اور جس طرح سے دیکھی جائیں گی، وہ اگلے 20 سال میں بالکل اس میں بہت بڑا بدلاؤ آنے والا ہے۔ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو اسٹے رائٹ آن ٹاپ آف دیٹ۔ میں نے آج سے تقریباً 15 سال پہلے آلموسٹ ایک اسٹوڈنٹ فلم لاس اینجلس میں کی تھی، بیکاز اٹ واز اونلی گوئنگ ٹو بی ریلیزڈ آن گوگل۔ تب بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا وائی یو ویسٹنگ یور ٹائم، اینڈ آئی سیڈ نو دس از دا فیوچر، اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم۔
اور اگر آپ کے کیریئر کو دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ آپ نے بگ بجٹ فلمس میں بھی کام کیا، چھوٹے بجٹ کی اور بہت چھوٹے بجٹ کی بھی۔ تو کیا چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے کسی بھی فلم کو سائن کرتے وقت؟
مختلف چیزیں، کبھی ڈائریکٹر، کبھی پروڈیوسر، کبھی رول، کبھی پیسہ، کبھی کہانی، لیکن میں کرتی وہی ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے۔ اگر مجھے اچھا نہیں لگے، اگر وہ مجھے سبجیکٹ میں دلچسپی نہیں ہو، تو میں نہیں کرتی ہوں۔
تو یہ جو سلور آپ نے سائن کی ہے اسٹیون اسپیلبرگ کی، اس میں کیا اٹریکٹ کیا ہے آپ کو؟ اس رول کی تیاری آپ کیسے کر رہی ہیں؟
वो तो एक सीक्रेट है जो मैं बता नहीं सकती, लेकिन उसमें मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ. मैं कभी साइंस फिक्शन देखती नहीं थी, अब मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखना शुरू किया है.
पढ़ाई शुरू कर दी.
बिल्कुल पढ़ाई शुरू कर दी.
ठीक है, फ्यूचर आप क्या देखते हैं कि किस तरह भारतीय सिनेमा अमेरिका में कल्चर को, लैंग्वेज को ट्रांसेंड कर सकता है?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो मौका हमको मिला है ये दो तरफा होना चाहिए. हमको अपनी चीज़ें यहाँ लानी चाहिए और उनकी चीज़ें हमारे पास लानी चाहिए. होता ये था कि सिर्फ ये एक तरफा रिश्ता था कि हमारे पास जो है पुरानी हॉलीवुड की फिल्में आती थी और उन्हीं को हम देखकर कहते थे वाह. लेकिन अब तो ऐसा माहौल हो गया कि सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं बल्कि यूरोपियन, जापनीज, कोरियन तमाम सिनेमा अवेलेबल है. और हम जब दूसरे मुल्कों का काम देखते हैं तो हमारे लिए वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है. इसी तरह से मैं समझती हूँ कि हमारे कल्चर के बारे में हमारी, देखिए जो हिंदी फिल्म में जो म्यूज़िक है और जो गाने हैं, मुझे लगता है कि ये एक यूनिक चीज़ है इसकी, और हमको इसको कभी सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए ये सोच के कि ऑलराइट वी आर मेकिंग अ फिल्म फॉर द वेस्ट. दे हैव टू एक्सेप्ट अस द वे वी आर. वी टेल स्टोरीज थ्रू सॉन्ग्स एंड दैट इज़ आर आइडेंटिटी.
थोड़ा सा आई वांट टू शिफ्ट गियर्स अ लिटिल बिट. आप खुद बहुत पॉलिटिकली भी एक्टिव रही हैं, एक्टिविज्म में भी आप बहुत एंगेज हैं. जब भी पाकिस्तान जब भारत के दरमियान कुछ होता है, पिछले कुछ सालों से एक्टर्स से भी ये एक्सपेक्टेशन होने लगी है कि वो भी इस इशू पे ज़रूर ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ बोलें. एक पेट्रियटिज्म का, हुब्बुल वतनी का एक कॉन्टेस्ट सा शुरू हो जाता है. क्या कहेंगे आप उस बारे में?
मुझे अफसोस होता है क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम दोनों मुल्कों के बीच जो हमारी सियासतें हैं और जब हमारी हुकूमतें हैं वो हमारे लोगों से मुख्तलिफ हैं. वी शुडन कन्फ्यूज द गवर्नमेंट्स विद द पीपल. और मैं बहुत तो नहीं गई हूँ पाकिस्तान, लेकिन जब भी गई हूँ मुझे बहुत रिस्पेक्ट और बहुत इज्जत मिली. और इसी तरह से वहाँ के लोग जब हमारे पास आते हैं तो उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है. मुझे ऐसा लगता है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो जारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि वही एक डायलॉग आई थिंक इज़ द ओनली वे दैट वी कैन गो फॉरवर्ड. उसमें कुछ ग्लिचेस आते हैं, हाइपर नेशनलिज्म की भी बात होती है, कभी हम नाराज़ हो जाते हैं, कभी आप नाराज़ हो जाते हैं, बट वी हैव टू लुक एट द लॉन्गर पर्सपेक्टिव.
अब जब इंडिया और पाकिस्तान के हालात में तनाव आता है, दोनों जानिब ये आवाज़ें उठने लगती हैं कि दूसरे मुल्क के आर्टिस्ट को नहीं लेना फिल्मों में, उनकी फिल्में यहाँ नहीं दिखानी, हम इनके आर्टिस्ट वहाँ नहीं लेने. जब ऐसे होता है तो क्या वाकई आर्ट की कोई सरहद नहीं है? जब आर्ट की सरहदें फिर हैं,
आर्ट की कोई सरहद होनी नहीं चाहिए. और क्योंकि आर्ट जो है वो किसी मुल्क तक महदूद नहीं रह सकता. आर्ट की तो ये खासियत है कि वो बाउंड्रीज और बॉर्डर्स को क्रॉस कर सकता है और एक ह्यूमैनिटी की बात करता है आर्ट. या कभी मिरर दिखाता है, कभी तकलीफ़ भी पहुंचाता है, कभी बहुत लुत्फ भी देता है. लेकिन आज़ाद होना आर्ट का ज़रूरी है. अगर उस पर सियासी पाबंदियाँ लगना शुरू हो जाएं, तो मुझे लगता है कुछ वक्फे के लिए शायद पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ही सही है, लेकिन वो लंबे दौर में इट कांट वर्क.
कुछ अर्से के लिए ठीक है कि दोनों साइडों पे एक्टर्स का जो इंटरेक्शन है उसको
नहीं,
रोकने
मैं,
की जो
मैं
आवाज
इसके, मैं इसको नहीं मानती हूँ. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए. लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि हाइटेंड टेम्पर्स जो हैं उस वक्त थोड़ा सा अगर आप लो लाई कर दें और कन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं हो तो फिर वो ग्राउंड रिकवर करना ज़्यादा आसान हो जाता है. अगर आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशंस लेने लगे तो जब पीस आती है तो फिर आप किस मुंह से एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे?
आप एक हिंदुस्तानी मुसलमान खातून अदाकारा, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा आपके लिए कौन सा है और अगर आप रैंक करें तो कैसे करें?
औरत होना मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है. इंडियन होना मेरा सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है. मगर सिर्फ एक ही आइडेंटिटी थोड़ी होती, आइडेंटिटी तो फ्लूइड होती है. तो मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बीवी हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैं मुसलमान हूँ. इतनी सारी चीज़ें
हैं, तो उसको अगर आप एक दायरे में फिट करके एक बॉक्स में अगर आप कह दें बस आप सिर्फ ये हैं, तो वो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, बिकॉज आइडेंटिटी इज़ फ्लूइड।
भारत में हम देख रहे हैं जिस तरह से रिलीजियस नेशनलिज्म बढ़ा है, ऐसे माहौल में आप सेफ्टी, अपने प्रॉस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, अपना करियर, इसके बारे में कोई दिल में फिक्र, कोई परेशानी पैदा होती है?
नहीं होती है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा फ़ख्र की बात यह है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और मैं एक डेमोक्रेसी में रहती हूँ, और डेमोक्रेसी में होने की वजह से मुझे तमाम वो हकूक मिलते हैं जो कि डेमोक्रेसी अपने माइनॉरिटीज़ को देती है।
और आपके ख्याल में भारत की डेमोक्रेसी हेल्दी है या ख़तरे में है?
नहीं, उसके ऊपर डेफिनेटली अटैक्स तो आते हैं, लेकिन उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, और हमको ये देखना चाहिए कि उसके ऊपर जब अटैक आता है तो कितनी स्ट्रांगली जो सिविल सोसाइटी वो किस तरह से रेजिस्टेंस ऑफर करती है, एंड दैट इज़ द साइन ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी।
शबाना आज़मी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।
थैंक यू।
आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अंजुम हैरल्ड गिल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।